الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم محترم حاضرین معزز سامعین حاضرین محفل اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب پر انعام فرمایا احسان فرمایا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا اور اس ماہ مبارک میں توفیق مرحمت فرمائی روزوں کی تراویح کی تلاوت کلام پاک کی اعتکاف کی ذکر و اذکار کی زکوٰۃ خیرات کی دیگر جو بھی عبادات اللہ پاک نے مرحمت فرمائی ہیں ان کے اللہ پاک نے جو مواقع دیے ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا یقیناً یہ ماہ مبارک انسان کی زندگی میں ایک کایا پلٹنے کا ذریعہ اور باعث بنتا ہے پھر ماہ مبارک کے آخر میں اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ ہمیں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی دو ہفتے سے زیادہ اللہ پاک نے حرمین شریفین کی سرزمین میں رکھا اور پھر وہاں سے جب واپسی ہوئی پچھلے جمعے اللہ پاک نے خیر و عافیت سے اپنے اہل و عیال میں اہل محبت میں اللہ پاک نے واپسی کا موقع عنایت فرمایا تو یقیناً یہ ہمارے لیے نور علی نور سونے پر سہاگے کا مصداق ہے کہ رمضان المبارک بھی نصیب ہوا پھر اس میں اللہ پاک نے آخر کے ایام حرمین شریفین میں نصیب فرما دیے وہاں کے روزے وہاں کی طاقراتیں ختم قرآن عید اور پھر اختتام رمضان ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنی مبارک سرزمین پر نصیب فرمائیں ماہ مبارک ہی انسان کو دھو کر صاف کر دیتا ہے انسان کی گناہوں کی دھلائی ہو کر شفافیت ہو جاتی ہے اور پھر حرمین شریفین کی حاضری بھی ایک ایسا ہی سنہری موقع ہے کہ وہاں جانے والا خود جانتا ہے کہ حج پر جائے یا عمرے پر جائے اس کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے اور وہ وہاں جانے کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس کو خوش کرنا اور اس کی رضامندی کے مطابق وہاں کی حاضری دے کر پاک و صاف ہو کر واپس آنا تو یہ جانے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا وہاں سے لوٹ کر سمیٹ کر کما کر آیا ہے دیکھنے والے بسا اوقات رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں بسا اوقات دیکھنے والے حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں بسا اوقات مثبت اور منفی دونوں طرح کے زاویوں سے لوگ جانے والے کو پرکھتے ہیں لیکن یہ سارے فیصلے نصیب کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا تو انسان کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا اس کے دانے پانی کا سرزمین مقدس پر انتظام ہو جانا یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں مبارک سفر میں ہمارے وہاں کئی ایک علماء سے ملاقات ہوئی بن ریٹون کے کئی ایک ساتھی کئی ایک احباب وہاں موجود تھے انہیں میں ایک ہمارے عالم فاضل ہیں جامعہ کے استاد ہیں فرمانے لگے کہ ہم رائیونڈ میں موجود تھے وہاں کے بزرگ ہیں حضرت مولانا احسان صاحب تو ان کی محفل میں موجود تھے کوئی بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کسی موقع کی مناسبت سے پوچھا کہ ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو جو موجود تھے انہوں نے بتایا کہ فی الوقت اتنا ریٹ ہے فرمایا ریال کا کیا ریٹ ہے تو بتایا کہ اتنا چل رہا ہے تو محفل میں موجود بے تکلف جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ حج عمرے کی تیاری ہے اس پر حضرت فرمانے لگے کہ وہاں کا سفر پیسوں سے نہیں ہوتا مین معاملہ من جانب اللہ ہوتا ہے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں پھر انتظامات خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ بندوں میں بندیوں میں جس کو چاہیں جب چاہیں بلا لیں جس طرح مسجد میں آنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بارہا یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ملازم اور سیٹھ صاحب دونوں بازار گئے ہوئے تھے سودا سلف لیا نماز کا وقت ہوا ملازم جس کا نام تھا رمضانی کہا کہ جناب دو منٹ آپ یہاں رکیں تھوڑی سی دیر میں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں صاحب اپنا سودا سلف لیتے رہے وہ ملازم نماز کے وقت پر اپنی مسجد آ گیا نماز پڑھ کر وہیں تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ صاحب مسجد کے دروازے پر آ گئے اور وہیں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ مسجد تو خالی ہو چکی نمازی جا چکے اور رمضانی سر جھکائے یکسو بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہیں دروازے سے آواز لگائی کہ رمضانی آ جاؤ میں فارغ ہو کر آ گیا ہوں ایک دفعہ جب آواز لگائی تو محسوس ایسا ہوا کہ شاید سیٹ صاحب کی آواز رمضانی کے کانوں تک نہیں پہنچی. پھر دوسرا کہ پھر تھوڑی اونچی آواز میں آواز دی کہ رمضانی آ جاؤ میں آ چکا ہوں. پھر بھی کوئی سنگن نظر نہ آئی تو تیسرا کے ذرا اور اونچی آواز سے بولے کہ رمضانی آتے کیوں نہیں, آ جاؤ میں آ گیا ہوں. تو رمضانی نے سر اٹھا کر کہا کہ وہ آنے نہیں دیتے. مسجد خالی تھی تو سیٹ صاحب نے کہا کہ کون آنے نہیں دیتے, یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا, کون ہے جو تجھے آنے نہیں دیتے؟ تو رمضانی نے جواب دیا کہ جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتے. تو مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, بقعہ نور ہے, روئے زمین کے خطوں میں سب سے پاکیزہ اور مبارک خطے مساجد ہیں, اس مسجد کی حاضری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو حرمین کی حاضری پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سوا بندے کے بس میں نہیں. لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی دنیا میں بسے ہوئے ہیں جن کے لیے پیسہ ہاتھ کا میل بنا ہوا ہے, لیکن ان کے نصیب میں حرمین شریفین کی سرزمین نہیں ہے. یہاں تک بھی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں, سال ہا سال سرزمین حرمین شریفین پر پیسہ کمانے کے لیے مشین کی طرح رات دن لگے رہے, لیکن بعد میں بیوی نے بتایا کہ ایک عمرہ تک بھی مجھے نہیں کرایا, اور کہا کہ سال ہا سال ہم یہاں حرمین شریفین کی زمین پر رہے, کبھی بیت اللہ کا دیدار تک بھی نصیب نہ ہوا. ایسے ایسے نصیب والے بھی ہیں کہ جن کے نصیب ایسے کھوٹے کہ اسی سرزمین پر موجود ہوتے ہوئے حرم شریف کی حاضری کا انتظام نہیں ہو پاتا. ہمارے والد ماجد حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحسن صاحب کلیانوی رحمہ اللہ حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے, جو وہاں کا بلڈنگ کا جس میں قیام تھا جو ذمہ دار تھا, ایک دن ابا جی کے آگے وہ برملا اظہار کرنے لگا. نہ جانے 35-40 کافی سال اس نے ذکر کیا, کہا کہ میں 40-35 سال سے یہاں مقیم ہوں, بالکل حرم کے سامنے ہی ہوٹلوں میں بلڈنگ کا ذمہ دار تھا. کہا کہ آج تک کبھی مجھے حرم شریف جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. تو یہ مہر لگ جاتی ہے جس کسی کے دل پر تو وہ مسجد کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں, مہر لگ جاتی ہے کبھی کسی پر تو حرم کے دروازے اس کے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں جہاں کے لیے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو چاہے وہ عطا فرما دے. اور بندہ یقیناً جب جاتا ہے اللہ کے گھر میں, جب انسان آتا ہے تو کس قدر سکون پاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, آہو زاری کرتا ہے, خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو معافی تلافی کر کے پاک و صاف ہو کے جاتا ہے. تو حرمین شریفین تو مراکز اسلام ہیں کہ جہاں پہنچ کر لا محالہ خود بخود انسان کے گویا کہ زندگی کے تمام کرتوت اس کے سامنے ہوتے ہیں, سیاہ کاریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں, اپنی وہ غلط حرکتیں سامنے ہوتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں خود بخود اس کو رلاتی ہیں, اللہ کے آگے بیتاب اور پریشان کرتی ہیں. تو وہاں لا محالہ انسان اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے, معافی تلافی کرتا ہے, پاک و صاف ہو کے, دھل کے شفاف ہو کے آتا ہے. اور یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے حرمین شریفین کے دروازے بند ہوئے, مکمل تعطل ہوا, سناٹے چھا گئے, مطاف تک خالی کرا لیا گیا. ہمارے دو شاگرد ہیں ماشاءاللہ, ایک تو حرم محترم کعبہ مشرفہ میں زمزم کی ڈیوٹی پر معمور ہیں, اسی خدمت کی بدولت اللہ پاک نے انہیں کعبۃ اللہ شریف کا داخلہ بھی نصیب فرمایا کہ پچھلے کچھ وقت پہلے بیت اللہ کی چھت کی مرمت کا کام چل رہا تھا, اس میں زمزم کی ڈیوٹی دینے کے لیے پاکستانی, پھر پاکستانی ہیں تو ان کے ہیڈ بھی پاکستانی تھے, ملازمین ماتحت بھی پاکستانی تھے. تو بتا رہے تھے کہ کولر کو, زمزم کے کولر کو بیت اللہ میں پہنچانے کے لیے ڈیوٹی لگتی تھی, تو اندر کے جو ملازمین تھے جو وہ محنت کر رہے تھے, مستری اور کاریگر اور انجینئر, تو ان کے لیے زمزم مہیا کرنا ہماری ذمہ داری تھی. تو کہا کہ کولر بھر کے جب ہم اوپر پہنچاتے تھے, اتنا سا کولر, اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں حرم شریف کے کولر جو حضرات جا چکے دیکھے ہیں بڑے بڑے, لیکن کہا کہ ہم اتنا سا زمزم بھر کے اوپر پہنچاتے تھے, ہر تھوڑی دیر بعد کال آ جائے گا زمزم ختم, پھر لے آؤ. اس بہانے ہر دوسری دفعہ جانے والا ملازم وہ نیا ہوتا تھا, ایک کی باری لگ گئی وہ زمزم پہنچانے کے بہانے بیت اللہ میں حاضری دے کر آ گیا, پھر جب کال آئی کہ بھائی زمزم پہنچاؤ, پھر دوسرا چلا گیا, تیسرا چلا گیا. تو اس طرح ایک رات ماشاء اللہ اس کی بھی باری آئی کہ اس کو بھی بیت اللہ شریف کی حاضری کا موقع نصیب ہوا, اندر زمزم پہنچایا اور فرصت سے وہاں جلدی جلدی نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی. بتا رہے تھے کہ وہاں جو ذمہ دار سیکورٹی کے افراد معمور تھے, ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ بہانے بہانے سے جلدی جلدی آنے کے لیے کم زمزم لاتے ہیں, لیکن وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے کہ چلو ایک ایک دو دو کر کے ملازمین کو بیت اللہ شریف کے اندر داخلے کا موقع مل رہا ہے تو ملنے دو. تو بتا رہے تھے کہ ان دنوں جب کرونا وائرس چل رہا تھا, حرم شریف کے اندر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا, ہو کا عالم تھا, اور کہا کہ اس میں بھی جب موقع لگ جاتا تو وہ حضرات ہمیں اجازت دے دیتے کہ خدمت والے ہی کم از کم طواف کر لیں. ایک تعطل چلا، سناٹا چلا، طواف بند، نمازیں بالکل مختصر سے افراد پر ہوئیں. پھر ڈیڑھ سال دو سال کے عرصے کے بعد جب عمرہ کھلا اور اس کے اندر بھی وہ شرائط اور قیودات ایسی تھیں کہ لوگ جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، وہ تو رمضان سے پہلے یک لخت اچانک تمام قیودات شرائط ختم کر دی گئیں، ٹیسٹ وغیرہ کی اس کی اس کی، اور مجمع کی دوریاں ختم کر کے بالکل وہی پرانا سما بحال ہوا. تو وہ رونق جو بحال ہوئی دو سال کے بعد، سوا دو سال کے بعد، تو حرم شریف کی طرف آنے والے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا جو عالم تھا، جو ایمانی جذبے اور ولولے تھے، کہ بندش کے بعد جو چھوٹ ملی اور رکاوٹ کے بعد جو حرم کے دروازے کھلے، تو لوگ اس قدر بے تابی کے ساتھ، ایمانی جذبوں اور ولولوں کے ساتھ پوری دنیا سے امٹ آئے کہ رمضان المبارک میں بھی پورا حج کا منظر تھا. اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ حج بھی نصیب فرمایا ہے، تو حج میں بھی حرم شریف جب بھر جاتا ہے، صحن بھر جاتا ہے، پھر اطراف کے اندر سڑکیں بھرتی ہیں، دور دور تک صفے ہی صفے ہوتی ہیں، تو وہی منظر اس وقت بھی تھا. لاکھوں کا مجمع مدینہ منورہ میں، تو لاکھوں کا مجمع مکہ مکرمہ میں، اطراف کے اندر دور دور تک صفے بنتی تھیں اور لب الب انسان ہی انسان کے سر ہی سر دکھائی دیتے تھے. حالانکہ مہنگائی ہے، ٹکٹ مہنگا، ویزا مہنگا، ہوٹل مہنگے، ہر چیز مہنگی، اور سناٹے ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں. بے شمار ہوٹل، آدھے سے زیادہ ہوٹل معطل ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. سناٹے جب آئے تو کرائے نہ بھرنے کی وجہ سے بہت سارے ایگریمنٹ ختم ہوئے. خود ہمارے جاننے والے جو ہمارے بھائی کے شیخ اور کفیل ہیں، بتا رہے تھے سات ہوٹل میرے زیر نگرانی چلتے تھے. کہا کہ ایک دو تین چار کرتے کرتے سات کے سات ہوٹل ان کا ایگریمنٹ میں نے ختم کیا، کہ جب حاجی نہیں ہے تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو لاکھوں ریال کا کرایہ کہاں سے بھریں گے. تو کہا کہ لوگ آسمان سے زمین پر آ گئے. اور اب عالم یہ ہے کہ جیسے ہی عمرے کھلے، اللہ پاک نے پورے اطراف سے ایسے اہل ایمان کو وہاں جمع فرما دیا کہ کہہ رہے تھے دو مہینے میں دو سال کی کسر پوری ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں یہ سلسلے رکھے ہیں، انسان کو قدر ہوتی ہے. تو ہمارا بھی عالم ایسا تھا کہ دو سال سوا دو سال کے بعد جب جانا نصیب ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس بندش کے بعد جب وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو کیفیت ہی الگ تھی، حالات ہی ایسے تھے کہ دل چاہ رہا تھا کہ حرم شریف کی سرزمین کو انسان بوسا دے لے کہ یا اللہ یہ وہ حرم کہ جس میں آنا ہمارے لیے بند ہو چکا تھا، امت مسلمہ کے لیے جس کے دروازے بند ہو چکے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے پھر تو نے وہی رونقیں بحال فرما دی. اللہ کرے کہ پھر دوبارہ وہ تعطل نہ آئے، حرمین کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں، اور اللہ کرے کہ وہی گہما گہمی، وہی رونقیں ہمیشہ کے لیے بحال ہو جائیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم کے معاملے فرمائے کہ پھر سے کبھی دوبارہ ایسے حالات امت کو دیکھنے نہ ہوں کہ جس میں مسجدیں بند تھیں، حالات بند تھے، بازار بند تھے، معاملات بند تھے، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات، سناٹے اور ویرانیاں چھائی ہوئی تھیں. اللہ کرے کہ حرمین شریفین کی رونقیں کامل مکمل بحال ہوں، وہاں کے گلی کوچے محلے بازار سنسان دکھائی دیتے ہیں، دکانوں کی دکانیں بند پڑی ہیں، مارکیٹوں کی مارکیٹیں سناٹے میں ہیں ابھی بھی، اور ہوٹل کے ہوٹل اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ وہ سارے نظام پھر سے معطل نظام سارا بحال ہو، رونقیں بحال ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے رکھیں، پھر سے دوبارہ کبھی ایسا امتحان اور آزمائش نہ آئے جس کی وجہ سے بندے اس سے دور رہ کر محروم ہو کر ترستے اور تڑپتے رہ جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم فرمائے ہیں کہ روئے زمین پر یہ خطے رکھ دیے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ایمان کی تازگی عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا احساس ہوتا ہے، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر انسان پہنچتا ہے، جسمانی لحاظ سے اتنا نزدیک اور قریب ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اس کو قربت خاصہ مل جاتی ہے کہ اسی سرزمین میں آپ آرام فرمائے ہیں، اور آپ کی مسجد میں انسان پہنچ جاتا ہے، وہیں سجدے عبادت نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر ہوتے ہوتے آپ کے سنہری جالیوں پر پیش ہو کر وہ جب سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو حقیقت حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے دور رہ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے مجھ پر وہ درود و سلام پہنچاتے ہیں، اور جو نزدیک آ کر میری قبر پر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، میں خود اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں. مجھ سے تو خوش نصیب میرے چند حروف ہیں جن پر پڑے گی دیر تک تیری نگاہ ناز. محبوب کے پاس جب انسان کا خط پہنچتا ہے تو انسان خود تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اس کا خط اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے جس پر وہ نگاہ ناز سے دیر تک اس کو معائنہ کرتا ہے. تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ادب اور احترام کا مقام ہے کہ آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. وہاں پہنچ کر جب انسان ادب اور احترام سے سلام پیش کرتا ہے، درود پیش کرتا ہے، عرض و معروض کرتا ہے، تو انسان تو پھر بھی سنہری جالیوں کے پیچھے ہوتا ہے، اس کا درود و سلام وہ سنہری جالیوں سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچتا ہے. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں مواقع عطا فرمائے، اور حرمین شریفین کی حاضری حج کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے نصیب فرمائے. یقیناً یہ سعادت کے سفر ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، حج اور عمرے کے سفر پر پیسہ خرچ کیا کرو، اس کا بدل اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، درہم اور دینار جو بھی خرچ کرو گی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنتا چلا جائے گا. اس سفر میں کرایہ ہو، کھانا پینا ہو، دیگر اخراجات ہوں، جو بھی روپیہ پیسہ انسان کا خرچ ہوتا ہے، سارا کا سارا وہ ذخیرہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ مقصود یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور پھر اس عبادت کے اندر جو وہ بندوں اور بندیوں کی اللہ تعالیٰ رگڑائی اور منجائی کرتے ہیں، حرم شریف کی محبت اللہ پاک نے دل میں ایسی ڈال دی ہے، مثابت للناس اس کو بنایا کہ یہ لوگوں کے لیے مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. مثابہ پلٹ پلٹ کر لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایسے مجاہدے رکھے. حرم شریف میں داخلے کے لیے لوگ کس قدر گرمی ہو، سردی ہو، رش ہو، دھکے کھاتے ہیں، طواف کے اندر، مطاف کے اندر، صفا مروہ کے اندر، اور آنے جانے میں نمازوں کے لیے اس قدر مشقت انسان جھیلتا ہے کہ اپنی انا اس کی فنا ہو جاتی ہے، مٹا دیتا ہے اپنے آپ کو، بڑے چھوٹے سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، اور امیر و غریب سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ سارے ٹھاٹ باٹ ایک طرف رکھ کر ساتھ ایسے دو چادروں کے اندر ملبوس ہو کے ہمارے گھر چلے آؤ. وہ ٹیپ ٹاپ، وہ لباس پوشاک، سارے امتیازات ختم، ایک ہی لباس میں ملبوس جب ایئرپورٹ کے اندر لوگ کاؤنٹر سے پار ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا کون عربی ہے، کون عجمی ہے، کون ہندوستانی، کون پاکستانی، کون ترکی کا ہے، کون روس کا ہے، دنیا عالم سے لوگ سارے ایک ہی لباس میں ملبوس اپنی اپنی بسوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں. سب کا ایک ہی لباس، سب کے زبان پر ایک ہی صدا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہے، حدود رکھی ہیں، اپنے حرم کی حدود رکھی، اور اس کے بعد پھر میقات رکھی کہ ان میقات کی حدود کو پار کرتے وقت احرام کے اندر لازمی تمہارا یونیفارم ایسا ہونا چاہیے، سادہ، بغیر سلی ہوئی چادر تہبند کے طور پر، بغیر سلی ہوئی چادر اوپر لباس کے طور پر ڈال کر، ننگا سر، اور عام قیمتی جوتے اتار کر سادی چپلوں کے اندر آ جاؤ. اس لباس میں جس میں جیب تک بھی نہیں ہوتی، اپنے ضروری سامان رکھنے کے لیے بھی انسان یا تو پیٹ کے اوپر پیٹی باندھتا ہے، یا پھر چھوٹے وہ بیگ باندھتا ہے، یا پھر گلے کا پرس لٹکاتا ہے، اس کے اندر اپنا سامان رکھ کر آگے بڑھتا ہے. اور اس میں اللہ پاک نے اس قدر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملات فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. میقات جو رکھی ہیں، ان تمام میقاتوں میں سب سے میقات جو دور کی ہے، وہ بڑا دائرہ جس دائرے کو پار کرتے وقت احرام کے اندر ہونا ضروری ہے، تو سب سے دور والی میقات وہ ہے جو مدینہ طیبہ کی سرزمین کی طرف سے پڑتی ہے، ذو الحلیفہ، مدینہ منورہ کا شہر، جبل احد، جبل عیر اور لابتین، دو زمینیں ہیں جن پر جلنے کے کالک کے آثار ہیں. فرمایا کہ لابتین اور احد اور عیر، ان کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، یہ پورا حرم مدنی ہے، مدینہ منورہ والا حرم ہے. اس کے اندر بھی وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی رونقیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت مکہ مکرمہ کے لیے رکھی تھی. فرمایا کہ یا اللہ، میں اپنے مدینے والے حرم کے لیے تمام تر وہی برکتوں کی دعائیں مانگتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈبل، تو وہاں ڈبل برکتوں کے معاملات ہیں. تو مدینہ منورہ سے جب چلنے والا مکہ مکرمہ کی طرف چلتا ہے، تو ذو الحلیفہ وہ میقات آتی ہے کہ ادھر مدینہ منورہ کی سرحد ختم ہوئی، اور بس مسجد بنی ہوئی بڑی سی، وہاں لوگ غسل وغیرہ کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور ذرا سا آگے چلے میقات شروع ہو گئی، مکہ مکرمہ کی میقات شروع ہے. بزرگان دین نے کہاں کہاں تک کے نکات بیان کیے ہیں. فرمایا کہ یہ سب سے وسیع اور عریض اور طویل میقات ہے، جو سب سے زیادہ مکے سے دور ہے، اور بہت دور سے گویا کہ مکے کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، کہ جہاں سے آنے والا احرام باندھ کر آئے گا. اور یہ مدینہ منورہ کے چمکتے دمکتے پر سکون جمال بھرے شہر سے نکلتے ہی وہ میقات شروع ہوتی ہے. حج پر، عمرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے احرام باندھتے تھے، جس کو ذو الحلیفہ کہا جاتا ہے، ابیار علی. اللہ پاک ہم سب کو اس کا دیکھنا نصیب فرمائے، وہاں کے سفر نصیب فرمائے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ کے شہر سے نکلتے ہی میقات رکھ دی کہ ہمارے حبیب کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کا گھر میرے گھر سے دور ہے. اپنے شہر سے ایک قدم باہر نکلے اور اللہ کے گھر کا سہن شروع ہے, میقات شروع ہے, احرام شروع ہے, کہ بالکل پڑوس بنا دیا. ویسے تو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان, کافی لمبا فاصلہ ہے. پورا ہفتہ لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں, اور آج بھی جب انسان چلتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بسوں میں تو اور لمبا وقت لگ جاتا ہے. لمبا سفر ہے 450 کلومیٹر کا, لیکن اللہ پاک نے قرب اور وصال ایسا رکھ دیا کہ مدینہ منورہ کے شہر سے نکلتے ہی بس ذو الحلیفہ کی میقات آئی, وہاں سے انسان آگے بڑھا اور حرم محترم کا جو صحن میقات کہلاتا ہے, جہاں سے انسان کو احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے, بالکل اللہ پاک نے مکہ کی میقات مدینہ کے ساتھ متصل جوڑ دی کہ حبیب اور محبوب دونوں کا گھر اڑوس اور پڑوس میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کو ایسا پر رونق جمال بھرا شہر بنایا ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے طلوع ہوتا ہے, ادب اور احترام کے ساتھ آتا ہے اور بڑے تمیز سے گزر کے جب جاتا ہے. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس مبارک شہر کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں جب انسان پہنچتا ہے آغوش رحمت میں, آغوش محبت میں, تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. مکہ مکرمہ ہو, مدینہ طیبہ ہو, انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, دل ایسا سرور اور سکون محسوس کرتا ہے, واقعتاً جنت کے مزے انسان کو آتے ہیں. ہمارے ساتھ سفر میں ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی ریحان بھائی تھے اور بڑے بھائی افضال بھائی کا بیٹا صفوان وہ ساتھ تھے, اور پھر ریحان بھائی کے برادر نسبتی نور الرحمن وہ ساتھ تھے, اور میرے بھتیجے کا دوست عبداللہ وہ ساتھ تھے, اور ساتھ میں میں, میرے ساتھ ہمارے بالکل جگری یار ہیں ساتھ, استاد پڑھاتے ہیں مولانا ضیاء الحق صاحب وہ ساتھ تھے. ہر ایک کی اپنی ایک جوڑی تھی. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. اللہ پاک نے جب میرے لیے انتظام فرمایا تو میں نے بھتیجے سے بات کی, میں نے کہا اپن دونوں چلیں عمرہ کر کے آئیں, آخری عشرہ ہے عمرے, کھل گیا, کہا چلتے. اس کے دوست نے سنا کہا میں بھی چلتا ہوں, 3 ہو گئے. میرے بھائی نے سنا کہنا میں بھی چلتا ہوں, 4 ہو گئے. ایک مسئلہ تھا, اس مسئلے کے دریافت کرنے کے لیے میں نے بینوری ٹاؤن فون کیا اپنے ساتھی مفتی ضیاء الحق صاحب کو, بات چیت ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا. پھر آخر میں نے بتایا ماشاءاللہ عمرے کی ترتیب بنی, کہا یار میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ. میں نے کہا چلیں. میرے بھائی کی برادری نسبتی نے سنا, انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو اس طرح 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, 5 سے 6 افراد کا ماشاءاللہ ہمارا ایک مختصر سا ایسا قافلہ بنا کہ سارے ہم مزاج, عبادت میں بھی سارے ماشاءاللہ ذوق والے, اور کمرے میں آنے جانے میں ہر طرف ماشاءاللہ بڑا اچھا یادگار مبارک اور شاندار سفر رہا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے وہاں کے انتظامات فرما دیں. ایک سے بڑھ کر ایک ہم غربت والے تھے, غریب تھے. وہاں جب حالات بتائے اپنے آپ کے بیٹھ کے کہ میرا انتظام ایسا ہوا, میرا ایسا ہوا, میرا ایسا ہوا, سارے ایک سے بڑھ کر غریب, فقیر, پھکڑ, کوئی پیسہ پاس نہیں, لیکن انتظام ہوا تو اللہ پاک نے میرا اس طرح انتظام کیا, میرا اس طرح انتظام کیا, میرا اس طرح انتظام کیا. سارے ماشاءاللہ انتظام ہوتے ہوتے 6 افراد کا قافلہ تیار ہو کے وہاں پہنچ گئے. ہمارے بھائی کے شیخ بتانے لگے کہ عمرہ اب اتنا مشکل اور بھاری ہو گیا, مہنگا ہو گیا. کہا کہ غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی. میں ہنسا اور استاد کی طرف دیکھا, مولانا ضیاء الحق صاحب کی طرف. میں نے کہا کہ ہم تو 6 کے 6 ہی غریب ہیں, کس طرح سے اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ جمع جوڑ کر کے سارے پہنچے ہوئے. تو وہ سمجھ گیا, کہنے لگا کیا ہوا. میں نے کہا ہم 6 کے 6 جس غربت کے عالم میں آئے ہیں نا, کس طرح سے اللہ پاک نے غیبی انتظامات فرمائے اور ہماری جمع جوڑ کرا کے ہمیں بھیجے, تو غریب کے لیے بھی عمرہ آسان ہے. تڑپ سچی ہو, طلب سچی ہو, اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھے. میرا تو پچھلے زمانے میں مستقل معمول تھا کہ جب یہ نکاح پڑھاتا ہوں تو نکاح کے اوپر ایک نکاح کی 3000 فیس ہوتی ہے, تو اپنا ایک تھیلا بنا لیا تھا, وہ فیس الگ کے الگ جمع کرتا رہتا تھا. سال پورا ہونے پر ماشاء اللہ اچھے خاصے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں جمع جوڑ ہو جاتی تھی. کبھی ضرورت پڑ گئی تھوڑا بہت نکال لیے, استعمال کر لیے, لیکن ماشاء اللہ ایک رقم جمع ہوتے ہوئے 3000 کے حساب سے ماشاء اللہ سال میں اگر 100 بھی نکاح ہو جاتے ہیں برکت کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ترتیب چلتی تھی, لیکن جب کرونا آیا, کرونا کی وجہ سے وہ سلسلہ بھی تھوڑا سا موقوف رہا, جمع جوڑ ادھر ادھر تقسیم ہو گئے ضروریات میں. لیکن اس موقع پر بھی اللہ پاک نے انتظام فرمایا اور اللہ پاک جب کسی بندے کے لیے انتظام فرما دیں تو اسباب بھی پھر وہی مہیا فرما دیتے ہیں. بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لو لگانے کا تعلق ہو, ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اس رمضان کے اندر بھی آدھا رمضان گزر چکا تھا, میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمرے کا سفر نصیب ہوگا. جمعہ کا دن تھا اور ہمارے محبت والوں میں ایک ملے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, دوسرے ملے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, تیسرے ملے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, ایک نے اپنی تاریخ بتائی, دوسرے نے اپنی تاریخ بتائی, تیسرے نے, تو بس وہ دل میں ایک عجیب سی کیفیت اور تڑپ پیدا ہوئی. جو تیسرے ملے تو میں ان کے گلے لگ کر رو لیا, ان کو چوما اور دل میں سوچا یا اللہ تیرے مبارک بندے ہیں, ان کے قدم حرمین شریفین کے سرزمین کے بوسے لیں گے, دو سال کے بعد ان کا جانا نصیب ہو رہا ہے. تو ان سے بھی میں نے کہا کہ دعا کریے گا ہمارے لیے بھی اسباب بن جان لیں, ہمارے لیے بھی انتظام فرما دیں. اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں کسی بھی لمحے جب انسان کا دل تڑپ رہا ہو, بے بسی اور بے یار و مددگاری اس کے اوپر حاوی ہو, اور اس وقت بندہ اللہ میاں سے فوراً مانگ لے لگ لپٹ کر, تو یہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. بس وہ اسی جمعے کے دن عجیب میری کیفیت بنی اور عجیب دل مچل گیا, حالانکہ رمضان کی ذمہ داریاں, پوری مسجد کی ماشاءاللہ ذمہ داری, پھر ختم قرآن کا سلسلہ, درس و تدریس کے سارے معاملات ماشاءاللہ, اور معتکفین کا آخری عشرہ, تو یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے کبھی تصور میں نہیں ہوا کہ رمضان کی بھری ہوئی ذمہ داریوں کو انسان چھوڑ کے نکل جائے, لیکن بس وہ اسباب ایسے بنے کہ دل ایسا مچلا. پھر ہمارے بزرگ کی ایک دعا میرے ساتھ فرمایا کہ میں تو آپ کے لیے اللہ میں سے دعا کر رہا ہوں, ابھی تک آپ کے جانے کا انتظام نہیں ہوا, آپ جائیں گے. بڑے وسوخ سے انہوں نے کہا, پھر شام تک ہی اللہ پاک نے ماشاءاللہ ظاہری اسباب بنا دیے, انتظامات ہوئے تو بہت جلد ماشاءاللہ ٹکٹ بھی ہو گیا, ویزا بھی آ گیا, اور ایک ایک دن گن گن کا گزر رہا تھا, یا اللہ جلدی سے خیریت سے سلامتی کے ساتھ وقت مقرر آئے اور سلامتی کے ساتھ سفر ہو. اسی پیش نظر پھر ہم نے 27ویں کے بجائے 25ویں شب کو مشورہ کر کے ختم قرآن رکھا تھا کہ اپنے ہی موجودگی میں ماشاءاللہ ختم قرآن ہو جائے, سارے رونق محفل اللہ پاک نے یہاں کی بھی عطا فرمائی وہاں کی بھی عطا فرمائی, خوش ہونے والے خوش ہوئے اور دعائیں دیں اور اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. اللہ کے فضل و کرم سے جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو اپنے محبت والے, تعلق والے, اپنے سارے نمازی, اپنے چاہنے والے, وہ تڑپنے مارے پھڑکنے والے جو جاتے جاتے فریادی انداز میں اپنے لیے دعاؤں کو کہہ رہے تھے, کسی نے پرچے دیے, کسی نے دعاؤں کا زبانی کہا, جب ہاتھ اٹھتے تھے سارے یاد آتے تھے. اور یہ غائبانہ دعائیں حرمین شریفین کی سرزمین پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبول ہی قبول ہو جایا کرتی ہیں. اور جب انسان اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا ہو تو لا محالہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو آنسو بھی ٹپکتے ہیں. میرے ساتھ جو میرے ساتھ کے ساتھی تھے استاد مولانا ضیاء الحق صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے رقیق القلب, جا بجا جب کبھی موقع ہوتا اجتماعی دعا کا, ہم تینوں چاروں پانچوں چھ ایک ساتھ جمع ہوتے, کبھی وہ دعا کرا دیتے, کبھی میں دعا کراتا, تو خود بخود انسان پھٹ پھٹ کے رو پڑتا تھا, اپنے نصیب پر رشک آتا تھا. ایک تو انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے نا کہ چلو اس سال رمضان کا آخری عشرہ وہاں گزارنا ہے, عید کے بعد جانا ہے, عید سے پہلے جانا ہے, شعبان میں, رمضان میں, پہلے سے انتظام ہوتا ہے. ایک یہ کہ یک لخت اچانک انتظام ہو جائے تو انسان کو خود اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ یا اللہ ہمارے تو تصور میں نہیں تھا. رمضان کے شروع میں میری ان سے بات چیت ہوئی, میں نے کہا اس سال تراوی کہاں پڑھا رہے ہیں, کہا کہ یار اس سال تو بڑے مزیدار تراوی پڑھا رہا ہوں, اس سال گھر میں تراوی چل رہی ہے, بیوی ہوتی ہے, ایک دو بچے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا یہ تو آپ اچھے بن گئے ماشاء اللہ, امام الزوجتی والاولاد, بیوی اور بچوں کے امام, تو کہا کہ آرام سے مزے لے کے پڑھاتا ہوں, 29ویں شب کو ختم کروں گا. اور جب درمیان میں ہماری یہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی 25ویں سے پہلے ختم قرآن کیا, تو میں نے راستے میں بات کی, میں نے کہا ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ آپ کا ختم قرآن اور میرا ختم قرآن جلدی ہوگا اور ہمیں رمضان کا اختتام اللہ پاک حرمین شریفین میں نصیب فرما دیں گے. انسان کے تصور میں نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات آتے ہیں. رمضان کا آخری روزہ تھا, پھر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عید انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں کرتے ہیں. زندگی میں اللہ پاک نے پہلی عید مدینہ منورہ میں نصیب فرمائی, کیونکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں رمضان کی. ماشاءاللہ سن 95 سے اللہ پاک نے رمضان میں تراوی پڑھانے کا موقع عطا فرما رکھا ہے الحمدللہ. ہر سال تراوی کی ذمہ داری, پھر ابا جی کے جانے کے بعد مسجد کی ذمہ داریاں, تو انسان رمضان میں اپنی مسجد کی ذمہ داریاں نبھانے میں لگا ہوتا ہے, تو کبھی رمضان کے اس طرح وہاں روزے اور تراوی اور معاملات گزارنے کا یا عید کا موقع نصیب نہیں ہوا تھا. تو اللہ پاک نے کرم فرمایا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ عید مدینہ منورہ میں کرتے ہیں. تو آخری روزے ہم نے صبح سحری کی اور مدینہ منورہ چلے گئے, اور آخری روزہ وہیں پر ہی مدینہ منورہ میں رمضان کا اختتام ہوا. پھر ماشاءاللہ چاند رات وہیں پر رات حرم پہنچ گئے اور عید مدینہ منورہ میں کی, پھر وہیں سے احرام باندھ کے دوبارہ مکہ مکرمہ آ کر اپنے ایام پورے کیے, پھر وہاں سے اپنا پیکج جب پورا ہوا پھر مدینہ منورہ کا سفر ہوا دوسرا کے, پھر وہاں آئے اپنے ماشاءاللہ اپنے ایام پورے کر رہے تھے. پھر ہمارے دو تین ساتھی جو ہمارے ساتھ جانا چاہ رہے تھے, اویس, اجلال, اسماعیل, اللہ پاک نے عید کے بعد ان کی بھی حاضری کا سامان بنا دیا. تو یہ لوگ سیدھا جدہ, جدہ سے ان کا عمرہ کر کے پھر مدینہ آنا تھا, تو ان کا فون آیا کہ ہمارا انتظام ہو گیا, ہم لوگ بھی آ رہے ہیں پیر کی صبح. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں بھی آ جاتا ہوں, ساتھ مل کر عمرہ کریں گے. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے محبت والے, ہمارے بہت خادمین خاص ہیں, اویس نام کے, اجلال نام کے, اسماعیل بالکل ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں. تو میں نے سوچا کہ اپنے روحانی بیٹے اور میرے مرید آ رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کر عمرہ کروں گا, ان کو بھی خوشی ہو جائے گی, مجھے بھی عمرہ نصیب ہو جائے گا. تو پھر میں نے ارادہ کیا مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں جاتا ہوں, ان کے ساتھ مل کے عمرہ کر لوں گا. بھائی نے کہا میں بھی چلتا ہوں, دونوں ہو جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. استاد جی نے کہا میں بھی چلتا ہوں, اپن تین ہو جائیں گے. تین ساتھیوں کو وہیں چھوڑا, تین ساتھی ہم لوگ وہاں سے پھر روانہ ہوئے. ماشاء اللہ گاڑی کا سفر ہمارا رات 11:30 بجے شروع ہوا مدینہ سے مکہ کے لیے. یہاں سے جہاز میں رات 11:30 بجے روانہ ہوئے جدہ کے لیے. صبح ایک ساتھ ماشاء اللہ وہ لوگ ایئرپورٹ پر اترے اور ہم لوگ مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر دور رک کر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فون پر رابطہ ہوا کہ ہم اتر چکے. ہم نے کہا ہم بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے قریب ہیں. پھر ماشاء اللہ پاک نے صبح ملاقات نصیب فرمائی ان کے ساتھ, پھر عمرہ نصیب ہوا. ان کو بھی ماشاء اللہ بہت لطف آیا کہ اپنے پیر کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ, اپنے امام کے ساتھ, اپنے بڑے کے ساتھ, جو بھی آپ کہہ لیجیے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے, تو ہر رشتہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر میرے بیٹے آ رہے ہوتے تو میں اپنے بیٹوں کے ساتھ عمرہ کر کے لیے بھاگ کے جاتا, مکہ مکرمہ بچوں کے ساتھ عمرہ کرتا, تو یہ بھی میرے روحانی بیٹے ہیں, چاہے وہ اویس ہوں, چاہے اجلال ہوں, چاہے اسماعیل ہوں. اسماعیل کے تو والد کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ ان بچوں کو میری وجہ سے اگر خوشی مل جائے گی تو ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. اللہ پاک نے ان کی برکت سے ماشاءاللہ پھر عمرہ نصیب فرمایا, عمرہ کیا, وہاں سے پھر ماشاءاللہ رخت سفر باندھا, پھر تیسرا سفر مدینہ منورہ کا ہوا. تو آنا جانا ایسا لگا رہا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا. اللہ پاک ہماری ساری محنتیں, بھاگ دوڑ, وہاں کے عبادات, دعائیں قبول فرمائے. اور یہ جو نمائندگی ہوتی ہے کہ انسان جانے والا پیچھے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے, اللہ پاک ساری وہ دعائیں, التجائیں, فریادیں قبول فرمائے. بہت سارے حضرات جاتے وہ دعاؤں کے پرچے دے دیتے ہیں. تو وہاں میں یہ کرتا ہوں کہ پورا حرم محترم ہے مکہ مکرمہ, پورا حرم محترم ہے مدینہ طیبہ, پورا مدینہ کا حرم ہے. اکثر پھر ایسا کرتا ہوں جیسے اپنے ہوٹل کے اندر ہی, اکثر ہوٹل حرم کے قریب ہی ہوتے ہیں, سامنے ہی ہوتے ہیں, تو وہاں بیٹھ کے فرصت سے ایک ایک پرچہ پڑھتے جاتا ہوں. تو کسی پرچے کو پڑھ کے رونا آتا ہے, آنسو بہا لیے, دعائیں کر لی. کسی میں کسی کی پریشانی ہے, کسی میں کسی کی فریاد ہے, کسی میں کسی کی حاضری کی دعائیں, التجا ہیں, خود بخود انسان پڑھتا جاتا ہے, روتا جاتا. تو میں اور میرے ساتھ مولانا ضیاء اللہ صاحب کا بستر برابر برابر تھا. تو جب کبھی وہ مجھے روتا دیکھتے پوچھتے کیا ہوا بھائی, کیا مسئلہ ہے, پھر میں بتاتا کہ بھائی یہ ذرا دعا کرنا, ایک خاتون کا پرچہ ہے, کسی صاحب کا پرچہ ہے, یہ ان کے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ, دعا فرما دیں. تو ان سے بھی دعائیں کرا لیا کرتا تھا. تو کسی پرچی کے اندر زیادہ تر دعائیں پڑھ کر رونا ہی آتا تھا کہ یا اللہ تیرے بندوں نے, بندیوں نے فریادیں کی ہیں, التجائیں کی ہیں, ہم ان کے نمائندے اور وکیل اور سفارشی بن کر آئے ہوئے ہیں, نصیب ہمارا اچھا ہے کہ تو نے اپنی سرزمین پر ہمارے قدم رکھوا دیے, تو یا اللہ ان کی التجائیں, ان کی فریادیں قبول فرما لے. تو وہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہی قبول ہیں جس کے اندر کوئی لالچ نہیں, کوئی اس کے اندر کھوٹ نہیں, مخلصانہ انداز میں. پھر وہی جانے والوں کی جو دعائیں کانوں میں گونجتی تھیں اور وہ انداز گونجتے تھے, خود بخود وہ حرمین شریف میں انسان فارغ فارغ ہوتا ہے, عبادت کی, نماز پڑھی, طواف کیا, ذکر کیا, جو بھی معاملات کیے, تو یکسوئی سے ماشاءاللہ پھر دعائیں نکلتی تھیں. اللہ پاک وہ ساری دعائیں قبول فرمائے, ہمارے کرم فرماؤں کو, محبین اور محسنین کو, ہمارے تمام نمازیوں کو, متعلقین کو, تمام شاگردوں کو, مریدین کو, اللہ پاک سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہم وہاں پر بھی یہ مانگتے تھے یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو ان کے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دے. ہر بندے کے اپنے دلی ارمان ہوتے ہیں, دلی مرادیں ہوتی ہیں, چاہتے ہوتی ہیں, میری دلی چاہت یہ, دلی ارمان یہ, میری خواہش یہ ہے. تو ہر ایک کی اللہ میاں دل کی مراد اس کے ارمان سے بھی بڑھ کر پوری فرما دے. مراد کہتے ہیں مقصود کو جو انسان کو مل جائے. ایک ہوتی خالی آرزو, تمنا, بسا اوقات انسان کی آرزو پوری نہیں ہو پاتی, لیکن مراد یہ وہ ہے جو انسان کو مل جاتی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی دو کے بارے میں کہ یا اللہ ابو جہل میں سے یا عمر ابن خطاب, ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما کر اسلام کی تقویت کا باعث بنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جب قبول ہوئیں تو حضرت عمر اس کا مصداق بنے, تو مراد رسول ہیں کہ دعا کی قبولیت میں حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملے ہیں. تو آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی مراد تھی, جو ارمان تھا اللہ پاک نے وہ عطا فرما دی. تو ہماری بھی دعا ہوتی تھی اللہ ہر ایک کی دلی مراد پوری ہو. اللہ پاک سے التجائیں کر کے آئے ہیں آپ تمام حضرات سے بھی, اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہمیشہ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگتے رہا کریں, سلامتی کی, عافیت کی, خیر و برکت کی, دین اور دنیا میں ترقیوں کی. اس لیے کہ انسان بہت کمزور ہے, نظر لگتے ہی دیر نہیں لگتی, حسد کی آگ انسان کو بہت خطرناک دکھ پہنچاتی ہے,
حاسدوں کے حسد سے اللہ پاک نے بچاؤں کے لیے دعا سکھا دی, سورہ فلق سورہ ناس اتار دی, ومن شر حاسد اذا حسد. سننے کو مل جاتی ہے خبریں, ساری پہنچتی ہیں, حاسدین نے مرچیں لگائیں, مسالے لگائے ہمارے ذمہ داروں کو, کہا کہ یہ موقع عمرے پہ جانے کا نہیں تھا, مسجد کی ذمہ داریاں چھوڑ کے عمرے پہ چلے گئے. وہ ذمہ دار بھی اچھے تھے, کہا کہ یہ فیصلے بندے نہیں کرتے, اللہ کرتے ہیں, اللہ جس کو چاہتے ہیں بلاتے ہیں, اللہ جس بندے کو بلا رہا ہے ہم اس کے لیے رکاوٹ ڈالیں, روڑے اٹکائیں, ہمیں زیب نہیں دیتا. تو حاسد پیچھے پیچھے میٹھی چھری بن کر نشتر چلاتے ہیں, چغلی لگاتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ جانے والے کو نظروں سے گرا دیا جائے یا اس کے کام کے اندر رخوان اثر نہ ڈالا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزتیں ہی عطا فرمائے, سربلندیاں عطا فرمائے, کبھی دنیا میں آخرت میں کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کروائے. اسی سے اللہ پاک سے لو لگا کے چلنے والا معزز اور محترم رہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حاسد خود اپنی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. شری ہو, فسادی ہو, دشمن ہو, عنادی ہو, بغض رکھنے والا ہو, کینہ پرور ہو, اس قدر خطرناک زہر اپنے دل میں رکھتا ہے کینہ پرور, کہ شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی. نقصان کس کا ہوا, عناد کسی اور کا رکھا, بغض کسی اور کا رکھا, حسد کسی اور کا دل میں پالا, لیکن نقصان اپنا کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں خود ہی مردود اور مسترد ہوا. محبت انسان کو بہت کچھ دلا دیتی ہے, بہت کچھ سکھا دیتی ہے, اور یہ نفرت, عداوت, دوری انسان کو اللہ کے گھر سے بھی دور کر دیتی ہے. تنقید, اعتراض, اشکالات, یہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے گھر سے بھی دور کر دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے آتے ہیں, کسی امام سے ان کو بغض ہو گیا, حسد ہو گیا, اس کی عزت افزائی پذیرائی سے اس کو چھیڑ ہو گئی. ہمارے بڑے بھائی ہیں, ایک دن ان کو مسجد کے دروازے پر ایک شاگرد چپل لا کے رکھنے لگا, تو ایک صاحب بڑے چڑ کر کہنے لگے, یہ کیا طریقہ ہے, اپنی چپل خود اٹھانی چاہیے. کہا گئے, بھائی ہم تو نہیں کہتے, خود بچہ لا کے رکھ رہا ہے, اگر خدمت کر رہا ہے تو یہ سنت ہے انبیاء کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں جنہوں نے خدمت کے ذریعے سے بڑے بڑے علوم کے سمندر پائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بعد میں صحابہ کی خدمت کرنے والوں نے, تابعین کی خدمت کرنے والوں نے, استادوں کی, شاگردوں نے جو خدمت کی ہے, تو ہر خدمت کرنے والا بہت کچھ پا گیا ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. تو ان صحابہ اکرام کے معمولات آتے ہیں احادیث مبارکہ میں, ہمارے شاگرد طلبہ پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ صحابہ حضور کی چپلوں کو ہاتھ میں پہن لیا کرتے تھے, اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ میں چپلیں بھی پہنی ہوئی ہیں, اور اس میں سبقت لے جاتے تھے کہ آپ کو وضو کرا رہے ہیں, آپ کے لیے تہجد کا مصلی بچھا رہے ہیں, آپ کے لیے پانی کا لوٹا اور مسواک. تو یہ استادوں اور شاگردوں کی, بڑوں اور چھوٹوں کی, باپ اور اولاد کی, یہ ایک ایسی اللہ پاک نے نسبت رکھی ہے, چھوٹا بڑے کی خدمت کر کے بہت کچھ سمیٹ لیتا ہے دعاؤں کی برکت سے. دعائیں کرانا اور دعائیں لینا زمین اور آسمان کا فرق رکھتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے, دعا لینا تو بہت, دعا کرانا تو بہت آسان ہے, دعا لینا بڑا مشکل ہے. دعا لینے کا مطلب یہ کہ انسان سامنے والے کی ایسی خدمت کرے, ایسا دل جیتے کہ اس کے دل سے دعا نکلے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماشاءاللہ درس و تدریس کا بھی میدان عطا فرمایا الحمدللہ, ثم الحمدللہ, اللہ پاک کے فضل و کرم سے 97 کی میری فراغت ہے, اور فراغت کے بعد ماشاءاللہ تخصص کیا. اس کے بعد ابا جی نے ماشاءاللہ بنوری ٹاؤن میں درخواست دی تدریس کے لیے, اسی وقت سے اللہ پاک نے تدریس کے مواقع عطا فرما رکھے ہیں. درس نظامی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ شاگرد فارغ التحصیل ہو کے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ. تو ان شاگردوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ وہ شاگرد جو استاد کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے, اور کچھ نہیں, چلتے چلتے استاد کی چپل سیدھی کر کے رکھ دی ہے, خود بخود دل سے دعا نکلتی ہے, اللہ اس بچے کو سلامت رکھنا ہے, اس کو دین کا خادم بنانا ہے, یا اللہ اس کو علم کا سمندر بنا دینا, خود بخود موقع کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دعا ضرور بھی ضرور لا محالہ نکلتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے خاص خاص طلبہ ہوتے ہیں, یہ بھی منتخبات ہیں, طلبہ ہوں, نمازی ہوں, اہل تعلق, اہل محبت ہوں, یا گھروں کے اندر بھی ماں باپ کے لیے اولاد میں کوئی نہ کوئی ایسا خدمت گار اللہ پاک منتخب فرماتے ہیں, جو ماں باپ کی خدمت کر کے, شاگرد اپنے استاد کی خدمت کر کے, مرید اپنے پیر کی خدمت کر کے, اور کوئی بھی چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت کر کے دل جیتتا ہے اور دعائیں لیتا ہے. ہر سال میں دیکھتا ہوں ہماری گاڑی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قدرتی طور پر ایک طالب علم مختص ہو جاتا ہے. وہ بیچ کے اوقات میں جب گھنٹہ خالی ہوا, آگے گاڑی پوری صاف کر کے چمکا رہا ہے, یہ کر رہا, پسینہ پسینہ ہو کے. ایسے طلبہ کے لیے, ایسے محبت والوں کے لیے پھر دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو پھلتا پھولتا رکھنا, آباد و شاداب رکھنا, ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا, ان کے وہ اپنے ماں باپ کی ایسی خوشیاں دکھانا, اور ماں باپ کو ان کی ایسی خوشیاں دکھانا کہ رہتی دنیا تک یہ قائم اور دائم رہیں. تو خود بخود انسان کے, تو دعا کرانا بہت آسان ہے کہ دعا کر دینا, دعا کر دینا, لیکن دعا لینا بڑا مشکل کام ہے.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب بڑے غصے سے آ کر کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ چپل یہ رکھ رہا ہے آپ کی. تو اب اگر یہ چیز انسان کو کھلتی ہو تو یہ خدا کی طرف سے عزت ملتی ہے, لیکن حاسد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک دفعہ ایسے ہی موقع تھا اور رو دیے, فرمایا کہ میرا بچپن کا زمانہ مجھے یاد آیا جب میرے بھائی اور میں, ہم دونوں کی تعلیم کا مرحلہ آیا تھا تو ماں باپ کو لوگوں نے بتایا تھا کہ دنیا پڑھاؤ دنیا, تاکہ دنیاوی دنیا سے ترقی کرے عروج پر جائے. تو میں نے دین پڑھ لیا اور میرے بھائی نے دنیا پڑھی, اور آج عالم یہ ہے کہ میرے دنیا پڑھے ہوئے بھائی کو کوئی جانتا تک بھی نہیں, اور میں نے دین پڑھا تو دنیا کے بڑے بڑے عہدیدار افسران میری چپل اٹھانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. دنیا کو سمیٹ کے لا کے اللہ پاک نے جوتیوں میں رکھ دیا. تو دین کی عزتیں ہیں ساری, نسبتیں ہیں اللہ پاک کی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کی, اور دین سے جو اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے کسی بھی رشتے ناطے سے, اس نسبت سے پھر اللہ پاک محبت والے عطا فرماتے ہیں, پھر اہل محبت کے اندر اکثریت ہوتی ہے. لیکن انہی میں کوئی نہ کوئی پھر ایسے حاسدین بھی آ جاتے ہیں جن کے حسد سے بچاؤ کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہ اللہ آپ فکر نہ کریں, آپ یہ دعا کر لیا کریں کہ میں اپنے اس پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو برب الفلق دن رات کا مالک ہے, اندھیرے اور روشنی کا مالک ہے, مخلوق کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک ہے. ہوتے ہوتے آخر میں فرمایا کہ وہ من شر حاسد اذا حسد, پناہ مانگتے مانگتے جادوگرنیوں کے جادو سے اور ان کے ٹوٹکوں سے اور ان کی پھونکوں سے, ہر طرف کے شرور سے, مخلوق کے تمام شرور سے بچاؤ کے لیے آخر میں وہ من شر حاسد اذا حسد. کہ اللہ حاسد جب حسد کرنے پر آ جائے اس کے حسد سے مجھے بچانا. تو حسد سے پناہ انسان مانگتا رہے, تحفظ مانگتا رہے, اور ہمیشہ انسان سامنے والے کو دعائیں دیتا رہے تو اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا کہ جو بڑی شان بان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, حیران تھے کہ یہ نہ تو پیغمبروں میں ہے نہ انبیاء اور مرسلین میں سے, آخر ہے کون؟ تو جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اس کی مختلف خوبیاں بیان فرمائیں اللہ پاک نے, ان میں سے ایک خوبی یہ تھی, فرمایا کہ یہ میرے کسی بندے سے حسد نہیں کرتا, میں اپنے بندے کو جو نعمت چاہوں, اپنے بندے کو جو نعمت میں نے دی, اس نے کبھی اس نعمت کی تقسیم پر حسد نہیں کیا کہ اس کو ایسا کیوں دیا. تو اللہ کے فیصلے ہیں, جس بندے کو چاہا جتنا نوازا, کسی کو دین دیا, کسی کو دنیا دیا, کسی کو عزت دی, کسی کو سربلندی دی, کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ, اللہ پاک کی نوازشات کے اوپر بندہ راضی رہے کہ یا اللہ تیری تقسیم ہے. رشک انسان کر سکتا ہے اور دعائیں کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. حسد کرنے والا اپنے حسد کی آگ میں جل کر خود اپنے ہی نقصان کر جاتا ہے. روئے زمین پر اللہ پاک نے حرم محترم کعبہ مشرفہ کو ایسا مبارک خطہ بنایا ہے کہ انبیاء میں جتنی بھی تعداد آئی ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, تمام کے تمام انبیاء کو اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اب اگر کسی بندے کو وہاں حاضری مل جائے تو زہ نصیب, کی یہ وہ مرکز تجلیات ہے کہ کسی بھی پیغمبر نے وہاں حاضری دیے بغیر وہ دنیا سے تشریف لے کر نہیں گئے. اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو وہاں بلایا ہے, وہاں پیغمبروں کے سجدے ہوئے ہیں, مبارک خطہ ہے, مبارک سرزمین ہے کہ ہر لمحے ہر آن وہاں انوارات تجلیات برکات کا نزول ہوتا ہے. ہم لوگ تبصرہ کر رہے تھے, ماشاءاللہ عرب عجم گورے کالے خوبصورت بدصورت امیر غریب سارے جمع ہوتے ہیں, لیکن طواف کے اندر سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات انسان کو بچنا پڑتا ہے, خواتین بھی ہیں, بے پردہ بھی ہیں, با پردہ بھی, لیکن انسان کس طرح اپنے ایمان کی, اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہوئے پورا طواف عمرہ ساری عبادات کرتا ہے. تو ایک دن تبصرہ کرنے لگے استاد محترم, کہنے لگے کہ دیکھیں یہاں ایمان کا کرشمہ ہے کہ ہماری عبادت کا یہ مرکز ہے, پورے عالم سے امت مسلمہ کے افراد آتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, اور یہاں ہم کتنے جوان مرد جوان عورتیں سارے جمع ہیں, لیکن مجال ہے محال ہے کہ انسان کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ غلط تصور بھی آئے. اپنی سگی بہن سے بھی زیادہ ہم تقدس کے ساتھ سامنے والی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح ہم بالکل اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں. حرام ہے کہ طواف کے دوران, عمرے کے دوران, حرم شریف کی سرزمین پر, مبارک سرزمین پر انسان کسی کو ناپاک نظر اٹھا کر دیکھے, کوئی گندی نگاہ ڈال کر لذت حاصل کرے, حرام ہے. کیوں؟ فرمایا کہ یہ ایمان کی برکت ہے, ورنہ بڑے سے بڑے مراکز جو غیر مسلموں کے ہیں, جہاں پر عبادت ہی کے لیے جمع کیوں نہ ہوتے ہوں, وہاں جو طوفان بدتمیزی مچتا ہے, جو بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں, الامان والحفیظ. کہا کہ یہ ایمان کی اور اسلام کی شوکت ہے, شان و شوکت ہے کہ اس مبارک خطے پر آ کر مرد اور عورت
طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے, آمنا سامنا ہو رہا ہے, بسا اوقات رش میں انسان پھنس جاتا ہے, لیکن مجال ہے کہ انسان کے اندر کوئی خیالات غلط آ جائیں. اور یہ اس مبارک خطے کی برکت ہے اور مبارک سوچ کی برکت ہے. اور یہ بزرگان دین نے جو فرمایا کہ ذکر اللہ کی کثرت, اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہو جاتا ہے روحانیت اتنی تقویت پکڑتی ہے. بزرگوں نے جملہ بتایا, فرمایا کہ کثرت ذکر گندگی فکر کو صاف کر دیتی ہے. انسان اپنی فکر کو گندا کرتا ہے. پہلے وقتوں میں ڈائجسٹ ہوتے تھے, ناول ہوتے تھے, گندی کہانیاں ہوتی تھیں, اس کو انسان پڑھتا تھا. آج کے دور میں موبائل ہے, اس موبائل کے ذریعے اپنی فکر کو, سوچ کو, اپنے خیالات کو انسان گندا اور میلا کرتا ہے. چند رمضان پہلے ایک صاحب نے شکایت کی, کہا کہ کیا کروں, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, ننگی اور گندی تصویریں اور خواتین کا تصور سامنے آتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں, دماغ تو ایک عکاس ہے, کیمرہ جس طرح تصویر کھینچ لیتا ہے نا, تو دماغ تو ایک عکاس ہے. جب آپ نماز سے باہر اپنے دماغ کو اگر گندی چیزیں دکھائیں گے تو وہ چیزیں دماغ میں رچ بس جاتی ہیں, تو نماز میں بھی وہی خیالات سامنے تصویریں بن کر آئیں گے. دماغ کو اگر انسان نماز کے علاوہ دیگر ماحول میں صاف رکھتا ہے, اپنے خیالات کو پاک رکھتا ہے, تو نماز میں بھی وہی یکسوئی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انسان حرمین شریفین ہو کر آتا ہے, رات دن بیت اللہ کا دیدار, حرمین شریفین کے بڑے بڑے مینار, حرم کی سرزمین اور مبارک مجمع, یہاں آنے کے بعد بھی کئی دن تک جب انسان سو کر اٹھتا ہے بالکل اپنے آپ کو حرم کے اندر پاتا ہے, لگتا ہے کہ جیسے اپنے ہوٹل میں ہے, اپنے حرم کے اندر ہے. پھر دم سے ہوش آتا ہے کہ نہیں, اپنے گھر آ چکے. کئی دن تک یہ سمجھ جاری رہتا ہے, چونکہ تر و تازہ وہاں کے نقشے دماغ میں رچے بسے ہیں. تو جو چیز انسان نماز کے علاوہ, مسجد کے علاوہ, جن خیالات کو اپنے دماغ میں رچا بسا رہا ہے, کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی لٹریچر کے ذریعے, کسی فلم اور ڈراموں کے ذریعے, کسی موبائل کے گندے مواد کے ذریعے, وہ چیز جو دماغ میں رچے گی بسے گی, اب جب نماز میں آ کے یکسو ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے, اب وہ خیالات گردش کرتے ہیں. ہم اور آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ انسان جب کاروباری معاملات میں الجھا ہوا تھا, بھاگا بھاگا نماز کے لیے آگے تو وہی خیالات چلتے رہتے ہیں. کہیں سیر و تفریح پر جانا ہے, تیاری میں تھا, بھاگا بھاگا نماز کے لیے آگے, وہی سیر و تفریح کے خیالات چلتے رہے. کسی پروگرام کو مرتب کر رہا تھا, نماز کا وقت آگے, نماز کے لیے آ گیا, نماز میں بھی وہی پروگرام کی ترتیب دماغ میں چلتی رہتی ہے. تو دماغ ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے کیمرے کا جیسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ چیزیں محفوظ کرتا ہے, تصویریں محفوظ کرتا ہے, پھر وہ چیزیں کارآمد ہوتی ہیں, اثر انداز ہوتی ہیں. تو دماغ کو عام ماحول کے اندر صاف اور پاک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, تب جا کے انسان کے خیالات عام ماحول میں بھی اور عبادت کے ماحول میں بھی صاف رہتے. تو صاحب شکایت کرنے لگے کہ گندی اور ننگی تصویریں اور خیالات کے اندر ایسے بہودہ چیزیں سامنے آتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ دیکھیں, اپنے دماغ کو جب آپ نماز کے علاوہ جب صاف رکھیں گے, پاک رکھیں گے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, تب آپ کی نماز بھی پاک و صاف ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کوئی بٹن ہے کہ بٹن دبا دیا اور بند کر دیا اور اس کے اندر پھر وہ خیالات صاف ہو گئے, پاک ہو گئے, پھر اب کھل گئے, ایسا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے پکا اور مضبوط اور صاف ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے, تو کہا کہ کثرت ذکر گندگی فکر کو صاف کر دیتی ہے. فکر کے اندر, سوچ اور خیالات کے اندر جو گندگی ہے, جو خیالات ہیں, جو ناپاکیاں ہیں, جو آلودگیاں ہیں, جو فحش چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر جب انسان کثرت ذکر اللہ, تلاوت, عبادت, اچھی چیزوں کا دیکھنا, اچھے ماحول میں رہنا, اچھی باتوں کا سننا, ان چیزوں کو جب وہ اپنے دل دماغ کے اندر رچائے گا, بسائے گا, تو کثرت ذکر وہ گندگی فکر کو پاک کرتی ہے. اس لحاظ سے انسان جب اچھے ماحول میں رہنا چاہے, اچھے عام معاملات میں رہنا چاہے, تو اس کے لیے بڑی فکر کرنی پڑتی ہے. بزرگوں نے واقعات لکھے, کہا کہ ایک 30-35 سالہ نوجوان لڑکا, کہ جس کی اپنی آفس کے سلسلے میں 2.5-3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی خواتین کے ساتھ, اور میٹنگ کے بعد وہ جب فارغ ہوا تو کہا کہ میں نہیں پہچان سکتا کہ کن خواتین سے میری بات چیت ہوئی ہے, اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو نہیں پہچان پاؤں گا. کیوں؟ میٹنگ کامل مکمل پوری ہوئی ہے, کاروباری سلسلے میں ایگریمنٹ ہوا ہے, لیکن نظر ڈالی ہی نہیں کہ میں پہچانوں کہ کون سی عورت تھی. نظر جھکا کر جب بات کی ہے تو 3-4 گھنٹے خواتین سے بات چیت کرنے کے باوجود بھی اس نوجوان کا تاثر یہ ہے کہ اگر وہ خواتین میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو پہچان نہیں پاؤں گا. دوسری طرف بتایا کہ 80 سالہ شخص 80 سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ہمیشہ یہ ہیجانی خیالات غالب رہتے ہیں, اور بدکاری کے اور فلاں 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 خیالات میرے اوپر شہوت کا غلبہ رہتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ایک شخص نے اپنی کم عمری کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی ہے, تو وہ اس قدر پاک و صاف ہے کہ وہ ضرورت کے وقت بات چیت کرنے کے باوجود بھی وہ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اور یہی چیز ایک غیر مسلم خاتون کے اسلام لانے کا باعث بنی تھی جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انٹرویو ہوتا رہا دیر تک, انگریز خاتون انٹرویو لے رہی تھی ایک مسلمان نوجوان کا, انٹرویو لینے کے بعد آخرکار وہ اسلام لائے بغیر نہ رہ سکی, کہ ایسا پاکیزہ مقدس مذہب کہ جس میں اس نوجوان نے پورے انٹرویو میں میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, وہ دین کتنا پاکیزہ اور مبارک ہوگا. صحابہ اکرام کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے اعمال, ان کے گفتار طور طریقے ایسے سادہ اور مبارک ہوتے تھے کہ وہ سامنے والے پر اثر انداز ہوتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی فکر رکھے تو پھر چھوٹا ہو, درمیانہ ہو, بڑا ہو, ہر وقت وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. فکر نہ ہو تو پھر 70-80 سال کی عمر میں بھی انسان اس کے خیالات بھی بھٹکتے رہتے ہیں. ہمارے مرید تھے, بوڑھی عمر کے تھے اور بڑی عمر کے ہونے کے بعد اب تو انتقال فرما گئے, تو وہ آئے وقت جب بھی ان کے خاندان میں کسی مرد کا انتقال ہوتا میرے پاس فوراً مشورے کے لیے آ جاتے, وہ فلاں فلاں میرے رشتے دار تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو بیوہ ہیں ان کو میں رشتے کا پیغام دے دوں, میرا دل چاہتا ہے میں ان سے شادی کر لوں, بوڑھے ہیں کب کو پاتے ہوئے. اور دوسری طرف ان کے خیالات, جو تاثرات, جو خیالات ایسے کہ جیسے کوئی نو عمر لڑکا ہے جس کو ابھی زندگی کا پورا نقشہ کو ہے کہ تیار کرنا ہے. جب کبھی کوئی مرتا وہ آ کے پھر مجھ سے مشورہ کرتا, میں کہتا یہ عمر آپ کی اللہ اللہ کرنے کی ہے, اس وقت خاندان کی کسی بھی بوڑھی کو آپ رشتہ دیں گے نا اپنی عزت کو پامال کریں گے, پورے خاندان میں ڈھنڈورا ہو جائے گا, بڑے میاں بڑھاپے کے اندر شادی رچانے کی بے شک سنت ہے, طریقہ ہے, لیکن دستور نہیں ہے. میں منع کرتا تھا کہ آپ پیغام دیں گے ہمیشہ جہاں پیغام جائے گا سامنے والا مسترد کرے گا اور پورے خاندان میں بات پھیلے گی. پھر وہ جو اپنے تاثرات کا اظہار کرتے تھے, یہ ہوتا ہے میرے ساتھ, وہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, وجہ کیا ہے, اپنے آپ کو محتاط نہ رکھنے کی وجہ سے. بڑھاپے میں بھی انسان جوانوں والے شوق اس کو چڑھتے ہیں. تو اگر انسان کثرت سے اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو, ذکر و فکر میں لگتا ہو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا اس کو ایک اہتمام ہو, سب سے بڑی چیز جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے وہ ہے موت کی یاد. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امیر المؤمنین ہونے کی سرگرمیوں کے اندر جب منہمک رہتے تھے تو آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وقتاً فوقتاً تم مجھے آخرت کی یاد دلاتے رہا کرو تاکہ میں آخرت سے غافل نہ ہو جاؤں. تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آیت, کوئی نہ کوئی حدیث, کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی قصہ ایسا سنا دیا کرتے تھے جس سے آخرت کی یاد آ جائے. وقت گزرتا گیا, زمانہ گزرتا گیا, ایک وقت ایسا آیا جس میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی اب تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے, اس تمہاری اب ذمہ داری ختم. اس نے کہا کیوں حضرت, آپ نہیں نے تو مجھے رکھا تھا, فرمایا تھا وقتاً فوقتاً مجھے یاد دلایا. فرمایا کہ نہیں, اب مجھ پر بڑھاپے کے آثار آ چکے ہیں, میرے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, بڑھاپا شروع ہو چکا ہے, یہی بڑھاپا انسان کو آخرت کی موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. پھر آپ نے اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا کفا بالموت واعظا, انسان کو واعظ کرنے کے لیے سب سے بڑا واعظ اس کی موت کی یاد ہے. موت کی یاد جب انسان کو ہو کہ میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں, کسی بھی وقت میں دنیا سے جا سکتا ہوں, تو پھر انسان کو گناہوں کے چسکے نہیں لگتے, گناہوں کے دلدادہ نہیں بنتا, اور گناہوں کے لطف اندوزی کے اندر انسان اپنا وقت برباد نہیں کرتا. ہمارے محبت والے نمازیوں میں سے ایک نمازی ہیں, ایک وقت کہنے لگے کہ بس وقت بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا وقت ہے میرے پاس, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لوں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اس بات کو کہے ہوئے بھی 3 سال سے اوپر کچھ عرصہ گزر گیا. تو انسان کو فکر ہو تو ایسی فکر ہو کہ اپنی زندگی کو مختصر سمجھ کے آخرت کی تگودو میں لگا ہوا ہو, فکر میں لگا ہوا ہو کہ کس طرح سے مجھ سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے, عمل ہو جائے, جس کی وجہ سے میرا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ فکر آخرت نصیب فرمائے, گناہوں کی دلدل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے دن بھی جو ہمارا مضمون شروع ہوا ہے, تزکیہ نفس اس کا عنوان تھا, کہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا, اپنے نفس کو صاف کرنا, اپنے دل کی دنیا کو اجلا اور منجلا کرنا. زکا یزکی, تزکیہ کا مطلب آتا ہے صاف شفاف کرنا. کپڑا اگر میلا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کا طریقہ ہے, سونے میں اگر کھوٹ مل جاتا ہے اس کو اپنی صفائی کا طریقہ ہے, دیگر معاملات ہیں, گندگی خرابی آتی ہے اس کی اپنی صفائی کا طریقہ ہے. کپڑا اگر گندا ہو جاتا ہے تو صابن کے اس کو پانی میں بھگوتے ہیں, صابن اور سرف لگاتے ہیں اس کے اندر, اس کو بھگو کے دھونے کے بعد اس کو رگڑتے ہیں, اس کو نچوڑتے ہیں, میل کچل کو برش لگا کر صاف شفاف کیا جاتا ہے. پہلے وقتوں میں وہ لکڑی کی کٹنی ہوتی تھی جس سے اس کی پٹائی لگائی جاتی تھی, آج کل بھی دھوبی گھاٹ کے اوپر کپڑے کو بھگو کے پٹخنی دیتا ہے جس سے میل جھڑتا ہے. اس کا اپنا خاص طریقہ ہے, اس طریقے سے اس کو گزارتے ہیں تو کپڑے کا میل دور ہو جاتا ہے. سونے کے اندر میل آ جائے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے, کہ اس کو آگ کے اندر جلایا جاتا ہے تو پھر وہ کھوٹ الگ ہوتا ہے, کھرا اور کھوٹ دونوں الگ ہوتے ہیں. کپڑے کی صفائی کا طریقہ سونے پر اپنایا جائے تو بیکار ہے, سونے کی صفائی کا طریقہ کپڑے پر اپنایا جائے تو بیکار ہے. اسی طرح انسان کی صفائی کا بھی ایک طریقہ ہے جو اللہ پاک نے پیغمبروں کو ذمہ دیا ہے, جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے, کہ دل کو دھو کر صاف ستھرا کیا جائے, دل کی دنیا کو آباد کیا جائے, دل کے اندر جو زنگ ہے, جو میل کچیل ہے, جو گندگیاں ہیں تکبر کی, حسد کی, عناد کی, کبر کی, اور اسی طرح رشوت خوری, حرام خوری, نفس پرستی, دیگر بدگمانیاں, بد معاملگیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوں, غیبت چغلی ہو, یہ سارے جو روحانی روگ ہیں, زنگ ہیں, میل کچیل ہیں, معاملات کا خرد برد, بد اخلاقی کا پیکر, یہ سارے روحانی روگ ہیں, زنگ ہیں, میل کچیل ہیں, تو ان کے لیے بھی دھلائی صفائی کے لیے انبیاء کو ذمہ داری دی گئی ہے. تو ذمہ داری کو اگر اسی طریقے سے اپنا کر صفائی ستھرائی کے معاملات کیے جائیں تو انسان صاف ہوتا ہے. جس طرح پانی کی صفائی کا طریقہ سونے کے لیے کارآمد نہیں, سونے کی صفائی کا طریقہ کپڑوں کی صفائی کے لیے کارآمد نہیں, تو اسی طریقے سے انسانوں کی صفائی کا طریقہ جو اللہ پاک نے پیغمبروں کو, پھر پیغمبروں کے وارثین کو جو دیا ہے, جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے, اس کو بھی اگر صحیح معنوں میں طریقے سے اپنایا جائے تو یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو, اپنا ظاہر اور باطن, کردار, گفتار, طور طریقے, اپنی صورت اور اپنی سیرت کو سنوارو. اتنی اہمیت کا حامل ہے. جمعے کے دن میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد جا کر اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے شخصیت ہو, بڑی ہستی ہو, بڑی ذات ہو, اس کا ایک جملہ کہتے نا ہی بہت وزندار ہوتا ہے. کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو بادشاہ وقت کی طرف سے, شہنشاہ کی طرف سے ایک جملہ آ جائے, یہ خود اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے اس کی اہمیت. پھر اس کے ساتھ اگر وہ قسم جوڑ دیں تو قسم سے اور بھاری ہو جاتا ہے. احکم الحاکمین کی ایک سادہ سی بات کہہ دینا ہی اتنی بھاری بھرکم ہے کہ وہ پوری کائنات پر حاوی اور بھاری ہے. لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں. پھر قرآن کریم میں ایک قسم بھی ہے, دو قسمیں بھی ہیں, تین چیزوں کی قسمیں بھی ہیں, چار کی بھی ہیں, پانچ کی بھی ہیں, چھ کی بھی ہیں, یہ کے بعد دیگر 11 قسموں تک معاملات جاتا ہے. اور یہ 11 قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, قسم ہے چاند کی جو اس کے دن کے گزرنے کے بعد چلا آتا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, دن کے روشنی کی جب وہ چھا جاتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, قسم ہے رات کی جب وہ پورے عالم کو ڈھانپ لیتی ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے آسمان کے بنانے والے کی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, قسم ہے زمین کی اور زمین کو پھیلانے والے کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے انسان کی ذات کی اور انسان کی ذات کو درست اور سیدھا اور سنوار کر بنانے والے کی. یہ قسمیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس نے اس نفس کے اندر بدی اور نیکی دونوں کے تاثرات گھول کے ڈال دیے ہیں, اس کو سجھا دیے, اچھائی بھی برائی بھی, نیکی بھی بدی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس نفس کو اس نے بنایا اور اچھائی برائی, نیکی بدی, خیر اور شر, ان دونوں چیزوں کا اس کو خوگر بنا دیا. یہ ساتھ میں بیان کرنے کے بعد جس چیز پر قسم اٹھائی, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, یقیناً کامیاب اور کامران ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور یقیناً ناکام و نامراد ہوا, ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا لیا. یہ 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ناکام و نامراد کون ہے. گناہوں کی لذت کے اندر انسان دل دادا بن جاتا ہے, پھر ان کا چسکا پڑ جاتا ہے, زندگی پوری پوری گناہوں میں گزار دیتا ہے. بسا اوقات انسان پوری پوری زندگی مختلف سنتوں کے نور سے محروم ہے, کبھی چہرے کے اوپر سنت کا نور نہیں اگ پاتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. بسا اوقات اور دیگر سنتیں جس سے ساری زندگی انسان محروم رہ کر چلا جاتا ہے, کبھی اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ سنت کو بھی زندہ کرنا ہے. تو سنتوں کا اجاگر کرنے والا, زندہ کرنے والا, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ, ایسے ہوگا برابر برابر. دونوں انگلیاں آپ نے ملائیں اور دکھائیں, فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. سنتوں سے محبت کرنے والا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا اپنی امت کو, جو حق باطل, سچ جھوٹ, جائز ناجائز, اچھا برا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ساری چیزیں آپ نے گھول کر سمجھا کر اپنی امت کے اندر گویا کہ آپ نے سما دی ہیں. اور ہر چیز جائز ناجائز، حلال حرام، تقریباً امت کا ہر فرد جانتا ہے. کون نہیں جانتا کہ چوری، ڈکیتی، زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری حرام ہے. کون نہیں جانتا کہ دل آزاری، طنز تانے، غیبت چغلی اور کینہ بغض حسد یہ سب حرام ہے. ہر ایک جانتا ہے، لیکن اس کی ابھی رمضان المبارک کے جو درسوں کے اندر آخر میں ہم نے ایک درس کے اندر شب معراج کا پورا قصہ تفصیل سے بتایا تھا، تو اس میں وہ حالات آئے تھے اس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، نمازوں میں ڈنڈی مارنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا اور سود خوری کرنے والا، طرح طرح کے عذاب شب معراج میں آپ کو دکھائے گئے. وجہ اس کی ہے کہ انسان غافل ہے، ان چیزوں سے غافل ہے کہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے. عصر کی ایک نماز اگر انسان کی چھوٹ جائے، فرمایا کہ عصر کی نماز اگر انسان کی چھوٹ گئی تو گویا کہ انسان کی بیوی، بچے، ماں باپ، اہل خانہ، سارا سب کچھ گویا کہ تباہ و برباد ہو گیا. خدا نہ کرے ایک مصیبت پر انسان پر آئے تو لالے پڑ جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر انسان کا میاں بیوی، اہل و عیال، بال بچے، گھرانہ سب تباہ و برباد ہو جائے، اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان عصر کی نماز کو ضائع کرنے کا ہے. پھر کیا عالم ہوگا کہ انسان کی ساری نمازیں ضائع ہوتی ہوں. دل چاہ لیا جمعہ کی نماز پڑھ لی، دل چاہ لیا مغرب کی پڑھ لی، دل چاہ لیا اپنی مرضی سے پڑھ لی، باقی چھٹی کر لی. تو ایسے حالات کے اندر کتنے بڑے بڑے نقصان انسان اپنے کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ جب ہوش آتا ہے پتہ چلا زندگی میں کبھی نمازیں پڑھی نہیں، جوانی کا پورا عرصہ گزار دیا. ایک ہمارے نوجوان امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے اور ان کے اوپر طنز اور طعنہ اور تنقید کرنے والے کسی معترض نے بھرے مجمع میں کہا، امام صاحب صبح فجر میں آپ موجود نہیں تھے. ان کو ذلیل کرنا چاہا. انہوں نے کہا، خدا کی قسم کھا کر بتا، تو جب میری عمر کا تھا نمازیں پڑھتا تھا. تو تڑاک سے بات کی، ترکی بترکی عدلے کا بدلہ سامنے والے کو زہر کرنے کے لیے کہا، تو قسم کھا کے بدا، خدا کو حاضر ناظر جان کے، جب تو میری عمر کا تھا نمازیں پڑھتا تھا. چپ. بڑھاپے میں تو آ کے بھیڑیا بھی بڑا صوفی بن جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میشوت پرہیزگار. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں اللہ اللہ کرنا، عبادت گزاری کرنا، یہ تو پیغمبروں کی عادت اور ان کا شیوا اور ان کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں تو جب بھیڑیا نوچنے کے قابل نہیں رہتا، چبانے کے قابل نہیں رہتا، وہ بھی صوفی بن کر بیٹھ جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، کیونکہ دمخم ختم ہو گیا. تو انسان دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی فکر کرے کہ میری کتنا حصہ زندگی کے گزر گیا غفلتوں میں، کتنا حصہ باقی ہے جس کو میں کارآمد بنا سکتا ہوں، قیمتی بنا سکتا ہوں. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے 11 قسمیں کھا کر فرمایا کہ یقیناً کامیاب اور کامران ہوا وہ شخص جس نے اپنی دل کی دنیا کو صاف کیا، اپنے دل کی دنیا کو پاک کیا. اور وقت خواب من دساہا، خوابہ ناکام و نامراد ہونا. فرمایا کہ ناکام و نامراد ہوا وہ شخص کہ جو گناہوں کے دلدل میں دھنس گیا. بزرگان دین نے پھر اس کے لیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس تزکیے کے پھر دو طریقے ہیں، کہ دل کی صفائی کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو دنیا میں اور ایک طریقہ آخرت میں. فرمایا کہ زمین بھی جب خراب ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، طلبہ جانتے ہیں کہ جب زمین ناپاک ہو جائے، زکاۃ الارض یبسها، حکم یہ ہے کہ فقہ کہ جب زمین ناپاک ہو جائے، کوئی فرش ہو، کوئی زمین ہو، کوئی بھی چیز ناپاک ہو، کہ بچہ نے پیشاب کر دیا، کوئی گندگی آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، جب اس پر کڑکتی دھوپ پڑ گئی، وہ جگہ سوکھ گئی، خشک ہو گئی، پاک ہے، اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو زمین کے اوپر جو ناپاکی پڑی تھی، دھوپ پڑی، دھوپ نے اس کو جلا کر خشک کر دیا، صاف کر دیا، اس ناپاکی کا اثر جب زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، ملیہ میٹ ہو گیا، وہ زمین کی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، پاک ہے. ایک نمبر دو، اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بارش برس جائے، بارش برسے اور پانی اتنا بہ جائے کہ اس ناپاکی کے اثرات کو بہا کر لے جائے. تو یا تو دھوپ کی، سورج کی تپش اور اس کی شدت، اس کی حرارت اس تیزی کے ساتھ پڑے کہ اس کا اثر ختم کر کے رکھ دے، یا نمبر دو، بارش اتنی برسے مثال کہ وہ پانی اس کو بہا کر اس کے اثرات کو ختم کر دے. تو دو طریقے ہیں زمین کے ناپاک ہونے کے بعد پاک کرنے کے. تو فرمایا کہ یہی حال تزکیے کا ہے. فرمایا کہ اس تزکیے کا ایک معاملہ دنیا کا ہے، ایک معاملہ آخرت کا ہے. پھر دنیا والے معاملے کے اندر فرمایا کہ اس کے پھر دو طریقے بن جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لے، کسی ایک کشتی میں سوار ہو جائے، کسی اللہ والے سے جڑ جائے، صحبت کامل، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جڑ جائے اور اپنے آپ کو جوڑ کے اس کی رہبری رہنمائی میں اپنے آپ کو چلاتا رہے، بھٹکنے سے بچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مؤثر چیز ثابت ہوتی ہے وہ ہے کثرت ذکر اللہ، کہ نماز، تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار، تمام تر معاملات اپنے وقت کے اوپر اہتمام سے وہ انجام دینے والا. تو جو میں نے بتایا کہ کثرت ذکر گندگی فکر کو صاف کر دیتی ہے. ذکر جتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یادیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، ہر انسان جہاں ہو کر آتا ہے وہیں کے تذکرے ہوتے ہیں. الحمدللہ ابھی عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، تو بات بات پہ کھانا کھا رہے ہیں، لیٹے بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے تو کہیں وہاں کی بات یاد آتی ہے، پھر میں سناتا ہوں بچوں کو کہ وہاں ہم لوگ اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. تو وہ قصے، کہانیاں، واقعات، باتیں، کبھی حرم کی، کبھی حرم کے باہر کی، کبھی مکہ مکرمہ کی، کبھی مدینہ طیبہ کی، تو خود بخود انسان کے زبان پر وہ تذکرے چرچے آتے ہیں، کیونکہ دل دماغ میں وہ تازہ تازہ سفر کا سارا خمار جمع ہے. تو جو چیز انسان کے دل دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے، اسی کا ذکر زبان پر آتا ہے. تو کثرت ذکر، جب انسان ذکر اللہ کثرت سے کرتا ہو، تلاوت کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں ان کی شکل میں، تو کثرت ذکر بھی گندگی فکر کو پاک کرتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گویا کہ شیخ کی توجہ، اور جس کو مرشد اور استاد بنایا، معلم بنایا، جس کی تربیت میں رہ کر انسان زندگی بسر کر رہا، رہبری رہنمائی لے رہا ہے، تو اس کی توجہ کے ذریعے سے گویا کہ انسان کے اوپر اس کی جو توجہ پڑتی ہے تو اثرات آتے ہیں، رہبری رہنمائی ہوتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے تو انسان کو گویا کہ ایک محور اور مدار مل جاتا ہے، اور دوسرے اس کے اندر پھر وہ کثرت ذکر ہے. لیکن ساتھ میں شرط یہ لگائی، فرمایا کہ غفلت سے بچاؤ ہو. شیخ کی تربیت میں آ گیا، صحبت اختیار کر لی، مرید بن گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، وعدے وعید ہو گئے. اب اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ جن چیزوں سے وہ پرہیز بتائے تو اس سے پرہیز ضروری ہے. جس طرح معالج کے پاس جب جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب فلاں فلاں طبیعت ناساز ہے، ایسا ویسے، یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، اچھا بھائی یہ ہوا تو ہاں، جب تشخیص ہو گئی، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے بھائی یہ دوائیں آپ کو میں لکھ کے دے رہا ہوں، اتنے وقت تک کھانی ہے، اتنی اتنی کھانی ہے، لیکن ساتھ میں ان چیزوں سے بچنا ہے. اچھا جی، اب وہ دوا اثر تب کرے گی جب ان دواؤں کا استعمال کرے گا، ان پرہیزی چیزوں سے بچے گا، اثر انداز ہوگی. لیکن کہ چلو دوائیں کھاتے رہو لیکن چھوڑو، آئس کریم بھی کھاؤ، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی پیو، کیچپ بھی کھاؤ، کھٹی میٹھی چیزیں بھی کھاتے رہو، کیا جاتا ہے، حرام تھوڑی ہے. وہ بدپرہیزی بھی کرے گا، اور اگر یہ دوائیں بھی کھاتا رہے تو سارا علاج بیکار چلا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز، کسی کو اگر معلم اور مربی بنایا ہے تو اس کی بتائی ہوئی جو تجاویز ہیں اس پر عمل کرتے وقت انسان جو پرہیز ہیں، احتیاط ہے، نظروں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، نمازیں وقت پر پڑھو، اہتمام کرو، زبان سچی ہو، امانتداری، دیانتداری، خیانت سے بچو اور بدگمانی سے بچو، زمان کے بول صحیح ہوں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو رہبری رہنما میں لائی جاتی ہیں، اس پہ انسان عمل پیرا ہو. ایک بات دوسرے ساتھ میں بتایا کہ انسان جو اپنا ظرف لاتا ہے، اس ظرف کے اندر ہم لوگ جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کا سفر تھا، جدہ سے جب ہم مکہ مکرمہ کے اندر جا رہے تھے تو بنے ریٹرن گئے، ایک اور استاد بھی ہمارا نور الرحمان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں ہے، ہم سات افراد تھے. تو راستے میں سارے راستے استاد جی ماشاءاللہ بہت کام کام کی باتیں ارشاد فرماتے رہے مکہ مکرمہ کی مناسبت سے. تو اس میں فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا آنے والا کوئی کٹورا لاتا ہے، کوئی پیالہ لاتا ہے، کوئی جگ لاتا ہے، کوئی بالٹی لاتا ہے، کوئی بڑا ڈرم لاتا ہے، اپنے ساتھ اپنے اپنے ظرف اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں حرم محترم، حرمین آنے والے. فرمایا پھر وہ اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے بھر کر واپس جاتے ہیں، کوئی گلاس، کوئی مگا، کوئی جگ، کوئی کٹورا، کوئی پیالہ، کوئی بالٹی، کوئی ٹب، اور کوئی مثال کے طور بڑا ڈرم، اپنے اپنے ظرف جو جتنا زیادہ لایا، جتنی تڑپ، جتنی پیاس لایا، اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو سیراب کر کے لوڈ کر کے واپس جائے گا. اور فرمایا کہ ان آنے والوں میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں، ظرف تو لائے ہیں لیکن ظرف میں سوراخ ہیں، ادھر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، بڑا سوراخ، یہ چٹکا ہوا ہوتا ہے، جھیری کھلی ہوئی، ادھر یہ کھلا ہوا ہے، وہ بھرتا ہے ان کا ظرف لیکن ساتھ میں سوراخ کھلے ہوئے، کہ وہاں جانے کے باوجود بھی، وہاں لوٹنے کے باوجود بھی، عبادات کے باوجود بھی، وہاں سوراخ کھلے ہوئے، وہاں پر بھی خرد برد چل رہا ہے، معاملات کی خرابیاں چل رہی ہیں. ایسا بھی ہوا کہ شاپنگ سینٹر میں یہ جو بن داود وغیرہ، وہاں بڑے بڑے نامی گرامی چیزیں ملتی ہیں، تو انڈیا کے حاجی صاحب شاپنگ کے لیے گھسے، چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کے جیب میں، ادھر جیب میں، ادھر جیب میں، سادہ لوگ نہیں معلوم ان کو، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے. لفٹ کے اندر چڑھ جاتے ہیں، لفٹ چلانے نہیں آتے کہ لفٹ میں اوپر نیچے کیسے جائیں گے. تو بہرحال دنیا کے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، جیب میں ساری چیزیں لگا کے نکلے، ٹی ٹی جب بج گیا، وہاں تو سائرن بج جاتا ہے، سائرن بجا، تلاشی لی تو سب کچھ اندر نکلا، کہہ رہے نہیں وہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی. وہاں پھر منٹوں میں 15-20 سیکنڈ کے اندر اندر پولیس والا آ گیا، دھر کے لے گیا. تو اپنے ڈرم، اپنی بالٹی، اپنے برتنوں میں سوراخ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھ کر دنیا کو للچ جاتے ہیں. چلو جیب کترے بھی ہوتے ہیں وہاں پر، بیگ اٹھانے والے، موبائل چھپانے والے، کتنے وارداتی، ہر طرح کے لوگ بھی وہاں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو وارداتوں کے لیے وہاں چھپے ہوئے اپنی وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ آنے والے اپنے ساتھ برتن لاتے ہیں، ظرف لاتے ہیں، لیکن بعضوں کے برتنوں میں سوراخ ہوتے ہیں، کسی میں چھوٹا سوراخ، کسی میں بڑا سوراخ، کسی میں اور زیادہ. تو وہ بے احتیاطیوں کی وجہ سے کر سب کچھ رہے، نمازیں بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، طواف بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں بے احتیاطی ہیں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے جو بڑے پیارے انداز میں ایک چٹکلا لکھا، فرمایا کہ حاجی صاحب آئے اور کہا کہ فلاں ملک کی جو خواتین ہیں بڑی پیاری ہیں، ساری ایک جیسے اسکارف پہن کر آتی ہیں، لگتے کبوتریاں ہیں. فرمایا شرم نہیں آئی حاجی صاحب، کبوتریوں کو دیکھتے ہو، کبوتروں کو دیکھا کرو، حرم کے اندر بھی بد نظری سے باز نہیں آئے. کہ غیر محرم عورتیں ہیں اور ان کے لباس پوشاک پہ دیکھ کے اچھی طرح معائنہ مطالعہ کر کے آ کے پھر اس پہ تبصرہ بھی ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ ساری ایک جیسے وہ پہن کے آتی ہیں، لگتا کبوتریاں ہیں. کبوتریوں کے لیے کبوتروں کو دیکھا کرو. تو بسا اوقات انسان غفلت کا شکار ہو کر بھی وہاں پر بھی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ وہ برتن جو زر بھر کے لایا تھا وہیں پر ہی سارا ہو کے خالی، وہ جس خالی برتن ساتھ گیا تھا وہی خالی برتن لٹکا کے واپس پلٹ آتا ہے. تو دوسری چیز فرمائے کہ جب کسی کو مرشد اور مربی بنایا ہے تو ان کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق انسان فیصلہ کرے، اپنی زندگی کو اسی دگر پر گزارے. اور اس کے اندر یہ جو چیز آئی ہے کہ اس کے برتن میں سوراخ نہ ہونے پائے، کہ انسان محنت بھی کر رہا ہے، ریاضت بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا، وہی کا وہی ہے، کورا کا کورا، خالی کا خالی، جیسا پہلے دن تھا ویسے ہی اب بھی ہے. تو معلوم ہوگا اس کے برتن میں سوراخ ہے. اپنے برتن کے سوراخوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کسی شیخ کے ساتھ جڑ جائے، اس کی تربیت میں رہے، اور اس کی تربیت میں رہ کر اس کی بتائی ہوئی ترتیبات کے مطابق اپنے آپ کو چلائے. اور اس کے اندر فرمایا کہ ایک چیز تو صحبت شیخ، کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی مربی کی، کسی مرد کامل کی صحبت میں انسان جم جائے تو اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ان کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق عمل پیرا ہو، اور نمبر دو غفلت سے بچتا ہو، گناہوں کی جو چیزیں ہیں جس سے انسان کے عمل کے ذخیروں میں سوراخ ہو تو اس سے بچتا ہو. اور نمبر دو فرمایا کہ دوسرا انسان کے تزکیے کا تعلق وہ پھر آخرت سے ہے. ایک کا تعلق تو دنیا سے ہو گیا، جس میں دو طریقے ہیں، کہ اس میں صحبت شیخ، اور نمبر دو کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد، ان دونوں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، فیض ملتا ہے. اور فرمایا کہ دوسرا طریقہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، کہ جب انسان دنیا کے اندر گناہوں کے ساتھ آلودہ رہا، گندا رہا، توبہ کی توفیق نہ ملی، اور ایسے ہی بے ڈھب زندگی گزار کر چلا گیا، میل کچیل لے کر گیا ہے، غیبتیں بھی ہیں، چغلیاں بھی ہیں، فلا بھی ہیں، دماغ بھی ہیں، تو وہاں پر پھر وہ جو سورج کی تپش جلا کر زمین کو پاک کرتی تھی، تو آخرت میں اللہ پاک ہے جہنم کی تپش کو، گناہوں کو جلانے کے انتظام کے لیے تیار کر رکھا ہے. پھر وہاں آخرت کے اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا جہاں جا کر اس کے تمام وہ گناہ، وہ گندگیاں، جتنا میل کچل وہ دنیا سے جمع کر کے لایا تھا، رشوت، سود خوری، بد نظری اور دیگر تمام معاملات جو بھی اس نے کیے تھے، اب سارے گناہوں کے بقدر اس کا وہاں، گناہوں کے بقدر وہاں جلے گا. جلنے کے بعد جب وہ سارا زنگ میل کچیل جل کر راکھ ہو جائے گا، اب اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہوگا. تو ان دونوں طریقوں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ امن والا طریقہ اختیار کیا جائے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرے، آخرت کو سامنے رکھے، معاملات کی صفائی ہو، گناہوں سے بچا ہو، عبادات کا اہتمام ہو، اور پھر کسی بھی ایک اللہ والے کی صحبت میں جڑ کر انسان اس کی رہبری اور رہنمائی کے اندر یکسو ہو کر سادہ عبادت گزار بن جائے، تو بہت جلد انشاءاللہ مقصود اس کو حاصل ہوگا. اور ان تمام تر محنتوں کا مقصود لب لباب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر ہونے لگے تو انسان کامیاب اور کامران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھی یہاں پر آنا، جمع ہونا اور اتنی دیر تک بیٹھ کر کہنا اور سننا بھی قبول و منظور فرمائے. آج چونکہ سفر کا تازہ وہ اپنا واپسی کا معاملہ تھا، اور پہلے ہی پہلا سال کا انشاءاللہ پہلا درس تھا، تو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ سفر کے سلسلے کی بھی باتیں آ گئیں، اور اس زمن کے اندر کچھ نہ کچھ یہ رہبری رہنمائی کی باتیں بھی آ گئیں. آئندہ سے انشاءاللہ مزید مضامین جو بھی عنوانات منتخب ہوں گے اس کے اوپر درس چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل کر بیٹھنا آنا قبول فرمائے. اور وہی بات جو حضرت شیخ مکی دامت برکاتہ من عالیہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں دعا کرو کہ جس اللہ نے تم کو اپنے حرم کی چھت کے نیچے لا کر بٹھایا، دعا کرو کہ اللہ عرش کے سایہ میں بھی لا کر بٹھا دے. تو ہماری بھی دعا ہے کہ جس اللہ نے اپنے گھر کے زیر سایہ لا کر بٹھایا، کل اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا عرش کے سایہ میں بھی لے جا کر بٹھا دے. اور فرماتے تھے حاجیو دعا کرو جس اللہ نے تم کو یہاں زمزم کا پانی پلایا، کل تم کو حوض کوثر سے بھی سیراب فرما دے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک محبوب مقرب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے، ہمارے دل کی دنیا صاف فرما دے، حسد بغض کینہ عداوت نفرت اور دوغلی دو رخی پن اس سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، مخلصانہ انداز میں بے لوس محبت کے ساتھ جینے کے قرینے نصیب فرمائے، تعلقات کو جوڑ کر صلہ رحمی کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ مبارک زندگی نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔